بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایک دفعہ محبت سے دوبارہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. سورۃ انعام شریف کی ابتدائی مضامین اور ابتدائی آیات کے خلاصے کا سلسلہ اور وہ تسلسل گزشتہ کئی جمعے کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اور گزشتہ درس قرآن کے اندر سورۃ انعام کے حوالے سے آیت نمبر 37 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق ضروری ابحاث شرعی عقائد آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار و مشرکین کے ایمان کی خواہش میں اور اس جستجو میں کہ کوئی شخص، کوئی بندہ خدا اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے، اور جہنم کا مزداق نہ ہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی خواہش میں اور اپنی امت کی شفقت کے لیے شب و روز تبلیغ، دعا، التجا اور مناجات کا سلسلہ رب کے حضور آپ نے جاری رکھا. سورہ انعام کی ابتدائی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کفار و مشرکین اپنی نافرمانیاں اور بے جا مطالبات اور حق کو دیکھنے کے باوجود اس کا اعتراف نہ کرنا، اس کے سبب انہوں نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا، اور انہوں نے اپنے دلوں پر اس بات کو طاری کر دیا تھا کہ ہماری زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، اور ہم نے کسی کا حکم کیوں ماننا ہے، کسی قانون کی ہم نے پاسداری کس لیے کرنی ہے؟ اس لیے کہ جب ہمارے اوپر نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی باز پرس ہے، نہ کوئی پوچھ گوجھ ہے، تو جب ہمارے پر کوئی سوال اور جواب کا سلسلہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کے قانون کو ہم مانیں؟ بس ہم شتر بے مہار کی طرح جس طرح چاہتے ہیں زندگی گزاریں، کوئی ہم سے پوچھے گا نہیں اور ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوگا. تو گزشتہ رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بڑے خسارے کی بات یہ ہے اور نقصان کی بات یہ ہے کہ انسان اپنا ذہن یہ بنا لے کہ اسے اللہ کے حضور کھڑا نہیں کیا جائے گا. انسان کے لیے سب سے بڑی بربادی یہ ہے، اس کے اعمال کو غارت کرنے والی چیز یہ ہے کہ شیطان اس کے دل کو اس طرف راغب کر دیتا ہے کہ بیٹا جو کرنا ہے کرو، نہ تم سے اللہ کچھ پوچھے گا، نہ تمہیں اللہ کے حضور لایا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ انسان کے لیے سب سے بڑے خسارے کی بات یہ ہے، نقصان کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو اس فکر کی طرف جما دے کہ میں نے تو جو کرنا ہے اس دنیا میں کرنا اور میرے ساتھ یہ سارے عمل ختم ہو جائیں گے، اور میں نے تھوڑی کوئی خدا سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ کہ خدا کے حضور کھڑا نہیں ہونا ہے، خدا کو جواب نہیں دینا ہے، خدا ہم سے ہماری زندگیوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل ڈھیٹ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو چاہے گناہ اور جو چاہے نافرمانی کے کام کرتا رہتا ہے. تو وہی اللہ رب العزت عائشہ فرمائے کہ ایسا نہیں ہے، اچانک ایک موت ساحت قیامت کی تم پر طاری ہو جائے گی اور تمہیں لا کر تمہارے گندے اعمال تمہارے پشتوں پر اور تمہارے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا اور تم سواریوں کی طرح ان گندے عملوں کو کھینچ کر اللہ کے حضور آؤ گے اور وہ تمہارا بوجھ بہت گندا اور حقیر ہوگا. اللہ نے فرمایا جس دنیا کو تم دائمی سمجھتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے. آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو ایک گویا کہ لعب و لہو ہے، ایک کھیل تماشے کے مانند ہے، اور یہ محض جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے سب یہ دھوکا ہے. اصل چیز دنیا یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے اور آخرت کے جانے کا ایک وسیلہ ہے. تو دنیا کو اپنا قیام مستقر اور مستقل قیام نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارا عارضی قیام ہے. اصل قیام تمہارا دار آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، آخرت کی زندگی ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ اس آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے. تم امتحان کے کمرے میں داخل ہو چکے ہو، تمہارے سامنے سوال کا پرچہ رکھ دیا گیا ہے اور تمہیں جواب دہی کے لیے ہے. اب اس امتحان میں جو تم مرتب کرو گے تو اس کے آگے کا مرحلہ نتیجے کا ہوگا، اور اس کے آگے کا مرحلہ تمہارے لیے اجر کا ہوگا، اس کے آگے کا مرحلہ تمہاری کامیابی اور ناکامیابی کا ہوگا. تو دنیا کو ایک امتحان گاہ کی طور پر تصور کرو. جب تمہاری آنکھ جیسی بند ہوگی تو نتیجے کا دن شروع ہو جائے گا. آج اگر تم اپنے رب کے حضور اس کے احکام کو مان لو گے تو یہی دنیا تمہارے لیے جنت بنا دی جائے گی. اگر دنیا آخرت کے لیے، دنیا آخرت کی فکر کے لیے ہو، دنیا میں عزت آخرت کے لیے ہو، دنیا میں اولاد آخرت کے رب العزت طریقے کے مطابق کرے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، ان تمام اصول کے ساتھ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو یہ مال اب دنیا نہیں ہے، یہ مال اب عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ مال خود دین ہو جائے گا، اور یہ دنیا تمہارے لیے خود دین بن جائے گی. لیکن کفار سے خیر یہاں پر مخاطب ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کافروں کی طرح تم بھی کہیں اپنے لیے شیوا نہ بنا لو، کہ تم اپنے دل کو اتنا ڈھیٹ کر دو اور حرام کاریوں میں اس طرح پڑ جاؤ کہ تمہیں قیامت کے دن اٹھایا نہیں جائے گا. یہ تو کافروں کی فکر تھی، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا جب تمہیں لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ کیا ہم نے نہ کہا تھا؟ تو اس وقت افسوس اور ندامت کے سوا تمہارے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی. تو اے کافروں سنو، اور اے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرو کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے. وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور اس بات کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پرہیزگاری کی طرف موڑ دیا ہے. افلا تعقلون، ان تمام حقیقتوں کو دیکھتے ہو تم کہ تم سے پہلے کتنی زبردست اور جوان مرد قومیں رہی ہے، لیکن آج وہ عبرت کا نشان ہے، تاریخ کے ایک ورق اور تاریخ کے ایک مدہم واقعے کی طرح، ماضی میں گزرے ہوئے ایک سانحے کی طرح رہ گئے ہیں. آج کرائے عرض پر عالم شہود کے اندر ان کا کچھ وجود نہیں ہے. افلا تعقلون، تو تم عقل نہیں پکڑتے کہ جب وہ نہیں رہے تو تم کہاں سے رہو گے؟ ان کے قوم سمود، اے قریشیوں، اے عربیوں، اے عرب کے مشرکوں، تم نے نہیں دیکھا کہ قوم سمود تو تمہاری اپنی قوم تھی، آج ان کے پکے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، تو تمہارے یہ پسمانگے اور جوانی اور شباب کب تک تمہارا ساتھ دے گا؟ آگے آیت نمبر 33 کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ قوم جو ہے وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے اور رحمت کی طرف آ جائے. پورا دن علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ میں گزرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک بازاروں میں، گلی کوچے کے اندر کھڑے ہو کر میرے آقا روک کر ان کو حق کی باتیں بتاتے تھے، لیکن وہ انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے. رات کے وقت جب لوگ خواب خرگوش میں اپنی آرام اور سکون کی نیند میں گم ہوتے تھے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی بستر کو چھوڑ کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کر رہے ہوتے تھے، اور حال یہ ہوتا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں پر ورم پڑ جاتا تھا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اور اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے یہ، کہیں ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور تیرے دائمی عذاب کا شکار ہو جائیں گے. مولا یہ میری امت ہے، میں ان کا بڑا شفیق ہوں. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کا یہ اسرار اور بظاہر یہ بے چینی جو ہے، بظاہر جو اضطراب ہے امت کے لیے، یہ قدرت کو دیکھا نہ گیا. اللہ نے فرمایا محبوب تو نے اپنا منصب ادا کر دیا، حق پہنچا دیا، دلائل بتا دیے، اب یہ نہیں مانتے ہیں. فرما قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے پتا ہے کہ ان کی نافرمانیوں سے تیرا دل دکھتا ہے اور تو پریشان ہو جاتا ہے. محبوب تو پریشان نہ ہوا کر, انہوں نے تجھے نہیں جھٹلایا, دراصل اس نے انہوں نے اپنے رب کو جھٹلا دیا ہے. اور ہم ان کے ساتھ دیکھ لیں گے کہ اب یہ کہاں تک گویا کہ اپنے لیے انجام اور اپنے لیے امن اور سکون کی راہ پکڑتے ہیں, لیکن ہم ان پر اپنے عذاب کو طاری کریں گے قیامت کے دن. اور اللہ رب نے فرمایا کہ محبوب آپ اس قدر رونا اور اس قدر مشقت کو اپنے اوپر نہ ڈالا کریں, اپنے آرام کے وقت آرام کیا کریں. سورہ مزمل میں جس طرح فرمایا کہ اللہ رب العشا فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, کہ محبوب صبر کیجئے جو آپ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے, جو بات آپ نے کر دی, جو تقریر آپ نے کر دی, جو تبلیغ آپ نے کر دی. اب اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر آداب تبلیغ سکھا رہا ہے, اور یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک ایک نہج, ایک ایک لہجہ اللہ کی جانب سے تعلیم ہوتا ہے. کتنی برگزیدہ ذات ہے. اللہ نے فرمایا محبوب جب تو نے ہماری جانب سے پیغام پہنچا دیا تو تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم تبلیغ کر دو, حق بتا دو, نصیحت کو بتا دو, اور قوم اپنے شباب میں, اپنے خمار میں, اپنے گھمنڈ میں, اپنی نخوت میں, اپنے کبر کے اندر اور اپنے فساد کے اندر اگر مگن رہے تو محبوب وہ بھلے مگن رہے. آپ نے حق بتا دیا, فوراً نتیجہ آ جائے اس کی امید نہ رکھو. تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے چلے جائیں, نتیجہ فوراً آئے یہ نہ کریں. اگر اپنی ہر تقریر پر, ہر نصیحت پر فوراً تبدیلی کا تقاضا آپ کریں, فوراً ان کے بدل جانے کا تقاضا کریں, تو پھر یہ ہوگا کہ جو بدلے گا نہیں ان کی نافرمانیوں سے آپ کا دل دکھے گا کہ آپ نے اپنا شب و روز ان پر لگا دیا, اتنی تھکن اور مشقت اپنے ذمے لے لی اور وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں, تو محبوب یہ آپ پر گویا کہ بہت گراں گزرے گا. تو اس لیے آپ صرف ہماری جانب سے حق پہنچا دیں, اس کے بعد آپ نے حق پہنچا دیا, انہوں نے ہماری نافرمانی کی ہے, اب ہم جانے اور وہ جانے. تو نے اپنا حق ادا کر کے محبوب اپنے منصب رسالت کو بحسن اسلوبی گویا کہ ادا کر دیا ہے. لہذا آپ صبر کرنا, اور اگر وہ نہ مانے تو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جانا. اگر وہ نہ مانے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جانا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو ہم عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے, ایک کام جب کوئی بندہ کرنے کے لیے چلتا ہے اور وہ اس کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے, تو سمجھدار شخص جس نے اس کو اس کام کے لیے بھیجا ہے یا اس کا مخلص دوست, اس سے کہتا ہے بھائی گھبرانا نہیں, تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کام فلانے نے بھی کیا تھا, اور دیکھو انہوں نے یہ فلانے وقت میں اس معاملے میں صبر کیا تھا. تو ظاہری ہے جو طوفان بدتمیزی سامنے نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے تھی, یہ پانی کے بلبلے کے مثل تھی, کچھ دنوں کے بعد یہ کافور ہو کر رہ گئی, پیوند خاک ہو کر رہ گئی, عبرت کا نشان ہو کر رہ گئی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہی شخص جو اس مشن کو چلا رہا تھا وہ کامیاب رہا؟ تو وہ شخص اپنے اس مخلص دوست کے مشورے کو لے کر اس کے لیے استقامت بنے گی. تو تسلی دی جانا, کسی کو تسلی دینا, صبر کی تلقین کرنا, یہ ایک مخلص دوست کی نشانی ہوتی ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب دو, آپ کا مخلص ہے. اللہ فرماتا کہ محبوب آپ دل برداشتہ نہ ہو جایا کریں, آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور انہوں نے یہ ساری تبلیغیں کی ہیں. محبوب ان کی قوموں نے جب ان کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے صبر کا حکم دیا, لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ آج نمرود نامی کوئی نہیں ہے, کہ آپ نہیں دیکھتے آج فرعون اور فرعین نامے کوئی نہیں ہے, لیکن آج ابراہیم کے ماننے والے سارے ہیں, آج موسیٰ کے ماننے والے سارے ہیں. تو محبوب آپ بھی صبر کیجئے, یہ ابو جہل, یہ عدبا, یہ سارے پیوندے خاک ہو جائیں گے, قیامت تک آپ ہی کے نام کا پرچم بلند رہے گا. فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. یہ اللہ تسلی دے رہا ہے, کتنے محبوبانہ کریمانہ انداز میں اپنے محبوب کے قلب کو دھراز باندھی جا رہی ہے کہ محبوب آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور ان رسولوں کو بھی ستایا گیا, فصبروا انہوں نے بھی صبر کیا ہے, ما کذبوا اس چیز پر جو ان کو جھٹلایا گیا تھا. فرمایا کہ انہیں جو اذیت دی گئی تھی اس پر انہوں نے صبر کیا, حتی آتاہم نصرنا, یہاں تک کہ ان کا صبر رنگ لایا اور ہماری مدد ان تک پہنچ گئی. اور اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ کرنا پڑے گا, حق کی راہ میں ستایا جاتا ہے, اپنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کام نہ کرے تو اس کے سب عاشق ہوتے ہیں, لیکن جو کام کرنے لگ جائیں تو اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نصیحت نہ کریں, کوئی کام نہ کریں, آپ کو سب کہیں گے بہت نیک آدمی ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. لیکن آپ اگر حق بات کا اعلان شروع کر دیں گے تو دو آپ کے ہو جائیں گے، 80 آپ کے مخالف ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا محبوب اس کی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ انسانی فطرت کے یہ تقاضا ہے. جو نکما ڈنگر کی طرح خاموش بیٹھا ہو اس کو کوئی برا نہیں کہتا، لیکن جو کام کرنے کے لیے فیلڈ میں آئے گا تو اس سے برا کہا جائے گا، لیکن اس کی برائی کی طرف توجہ نہیں رکھنی ہے. وہ کام تم اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو اپنے رب سے مقصود رضا کے لیے توجہ وہاں پر رکھنی ہے. فرمایا ستائے جاؤ گے، پہلے بھی ستائے گئے ہیں، یہ کیوں مولا؟ فرمایا بس ولا مبدل لکلمات اللہ، یہ ہماری قدرت کا قانون ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوگا. بس یہ سن لو، اب دائمی آخری نصیحت دل، فرمایا یہ ہماری قدرت کا قانون ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا. ایسا ہوگا، خیر کو سخت امتحان میں لپیٹا جائے گا، شر بظاہر طوفان بدتمیزی سے بام عروج پر ہوگا، لیکن وہ بام عروج اس کا صرف دنیاوی سطح تک ہوگا. خیر کا صبر اگر اندر رائی کے دانے کے مطابق کیوں نہ ہو، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، فرمایا کہ ہر سختی کے بعد سختی پر تھوڑا صبر کرو گے فور رب کریم اس کے لیے آسانی ڈال دے گا. تو فرمایا مشقت پر صبر کرنا جو ہے، یہ اللہ نے جو صبر کی تلقین اپنے محبوب کو دی ہے، اس لیے دی ہے کہ اسلام دائمی دین ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور کو جتنا صبر و تسلی دی گئی ہے اتنا کسی نبی کو نہیں دی گئی، اتنا کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر مثالیں حضرت موسیٰ کی دی گئی ہے، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے واقعے کو ذکر کیا ہے. اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم اور حضور کی قوم کے درمیان بہت ہی بات قدر مشترک تھی، اور حضرت موسیٰ کے انداز تبلیغ اور سید عالم کا انداز تبلیغ بہت سے امور میں قدر مشترک تھا. اس بنا پر حضور کو حضرت نوح کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا، حضرت آدم کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا، حضرت ابراہیم کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا. آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے حضور کو تسلی دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مزاج اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم پر مبعوث ہوئے ہیں ان دونوں کا مزاج بظاہر گویا کہ قدر مشترک ہے. اور قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. خیر مختصر، اللہ نے فرمایا کہ خیر کی جب تبلیغ کرو گے تو یہ ہر ایرے غیرے تو خیرے کا کام نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ قرآن و سنت پڑھے تو وہ مبلغ بن جائے، نہیں نہیں، اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں وہ اشخاص جو امت کا درد رکھتے ہیں تو ان کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے بہت چیزوں کو پینا پڑتا ہے اور بہت چیزوں کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی جانب سے اس کی نیابت ہے. تو مرتبہ اتنا بزرگی والا ہے، مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خدا ہدایت کے لیے اپنی نیابت عطا فرماتا ہے، تو نیابت کے لیے پھر اس کو منجا بھی اتنا جاتا ہے، اس پر امتحان بھی اتنے ڈالے جاتے ہیں. اور جب وہ امتحان کو اللہ کی توفیق سے خوش اسلوبی کے ساتھ سر کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس سے بڑی عزت کسی کی نہیں ہوتی. فرما محبوب آپ کو تھکایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، کیوں؟ آپ کے درجات کو وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کے درجات کی مزید بلندی کے لیے. اور یہ ہوگا، ہم ولا مبدل لکلمات اللہ، یہ ہماری قدرت کا قانون، یہ تبدیل نہیں ہوگا. فرمایا محبوب ولقد جاءک من نبی المرسلین، کیا ہم نے درجنوں انبیاء کے واقعات آپ کو نہ سنائے، تسلی کے لیے نہ سنائے؟ اور محبوب اگر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ان کے لیے رونا نہیں، ان کے لیے محبوب راتوں کی اپنی نیند نہ چھوڑنا، ان کے لیے اپنے سکون کو نہ چھوڑنا، یہ کافی انتہائی ڈھیٹ ہو چکے ہیں، یہ آنکھ رکھنے کے باوجود حق کو نہیں دیکھتے، یہ کان رکھنے کے باوجود حق کو نہیں سنتے، یہ اتنا بڑا فصیل اور اتنے بڑے حاکم کو اپنے جگرے کے اندر پال کر، جو قلب ہے جس کے اندر ایک حکمرانی ہے حق کی اور باطل میں تمیز کرنے کی، یہ اتنی بڑی خدا کی نعمت کو رکھ کر، اس کے گلے کو گھونٹ کر انہوں نے اپنے دل کو پتھر کر دیا ہے، اب یہ حق کو دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کریں گے. جب یہ بالکل پتھر کی طرح جامد ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں اور گویا کہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں، اپنی تمام تر گویا کہ وہ صلاحیت جو نیکی کی طرف ابھارتی ہے خود انہوں نے اس کو غرق کر دیا ہے، دفن کر دیا ہے، تو محبوب ایسی بے حس قوم کے لیے فکر نہ کرنا، اب ان کے لیے رونا نہیں، اب ان کے لیے جاگنا نہیں. آخر میں اللہ نے فرمایا محبوب اگر تو آسمان میں سوراخ کر کے کوئی سیڑھی لگا دے اور زمین میں کوئی سرنگ لگا کر وہاں سے کوئی اور چیز نکال دے، تو تو چاہے آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائے، اور زمین سے محبوب اگر تو سرنگ نکال کر کوئی چیز لائے اور ان کے منہ مانگا معجزہ بھی پیش کر دے تب بھی یہ ڈھیٹ ایسے مانیں گے نہیں. اب حضور کو تسلی کی انتہا کر دی کہ مبو اب کچھ بھی کر دو یہ مانیں گے نہیں, آپ صرف ارادہ کرتے رہو, دلائل جو ہے اس کو پیش کرتے رہو, اپنے اس بات پر گویا کہ جمے رہو اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دو. انما العسر یسرا, کہ یہ سختی کے دن ہیں, کچھ دن ہیں, اس کے بعد فوراً اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرما دے گا اور تمام معاملات کو آپ کے لیے وسیع کر دے گا. میں نے درس سیرت میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حاتم طائی کا بیٹا عدا جو خود اپنے قوم کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا عابد تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف سے وہ بھاگا ملک شام, اور وہ ساری تفصیل کہ جب اس کی بہن باندی بنا کر حاتم طائی کی بیٹی کو حضور کے پاس لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عام باندیوں کے ساتھ نہ رکھا بلکہ ایک صحابیہ سے کہا کہ اس کو اپنے گھر پر رکھو, اور وہ اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی کی درخواست کی کہ حضور میرا باپ نہیں ہے اور جو میری باز پرس کرنے والا تھا میرا بھائی وہ تو مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. حاتم طائی نصرانیوں میں سے تھا, اس کا بیٹا عدا نصرانیوں کا بہت بڑا عالم تھا, اب اس کی بہن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے علاقے کی طرف توجہ فرمائی تو حاتم طائی کا بیٹا اپنی تمام دھن دولت جو اس کی قوم نے نذرانے کے طور پر وظیفے کے طور پر دیا تھا سب کو جمع کیا, اپنے بیوی بچوں کو لے کر ملک شام بھاگ گیا اور اپنی بہن کو چھوڑ دیا. بہن باندی بنا کر مدینے لائی گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اکرام اور تکریم دی. اب ہوا یہ کہ اب وہ چاہتی تھی کہ مجھے آزادی مل جائے. وہ مسجد نبوی کے پاس دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی, سید عالم کا گزر ہوا, اس نے کھڑے ہو کر سرکار سے کہا کہ حضور میرا باپ نہیں ہے اور میں جو جس کی کفالت میں تھی وہ میرا بھائی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے, حضور آپ مجھے آزادی دے دیں. سرکار نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا تم اس کی بات کرتی ہو, بس اتنے ہی جملے میرے آقا نے کہے اور سرکار چلے گئے. دوسرے دن اسی وقت وہ وہیں پر کھڑی تھی, جب سرکار گزرنے لگے اس نے یہی جملے کہے, سرکار نے اس کو یہی جواب دیا. تیسرے دن یہ ہوا کہ حضور جب پہنچے تو اس نے یہی جملے حضور سے کہے اور سرکار نے یہی جواب اس سے دیا اس کے بھائی کے بارے میں اور چلے گئے. اب یہ نا امید ہو گئی کہ اب میری آزادی نہیں ہے. لیکن چوتھے دن وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی, اب اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میرا باپ حاتم تھا, حاتم طائی میرا باپ تھا, وہ مر گیا اور میں جس کی زیر کفالت تھی حضور وہ اب نہیں ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے, حضور مجھے آزاد کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملے کہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا, اور جلال میں حضور آگے تشریف لے گئے. پیچھے ایک صحابی تھے, اس نے اس خاتون کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں بیٹھنا نہیں بلکہ حضور کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. ابھی تو قلب منیر جو ہے وہ عدل کی طرف راغب ہے لیکن تیرا رونا دیکھ کر وہ عنقریب شفقت کی طرف آ جائے گا, اور جب حضور کا قلب منیر شفقت کی طرف آ گیا تو تیرے بڑے سے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب حاتم طائی کی بیٹی حضور کے پیچھے چلتی چلی گئی اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچی تو اس کی ہچکیاں حضور کو آئی, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر جب دیکھا تو صحابی نے کہا کہ حضور یہ بڑی پریشان ہے, ناتواں ہے. سرکار نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا حضور مجھے آزاد کر دیں. سرکار نے مسکرا کے فرمایا آزاد کر دیا. فرما آزاد تو کر دیا لیکن تو اپنے بھائی تک پہنچے گی کیسے؟ تو جوان عورت ہے کیسے پہنچے گی؟ فرمایا جا, تو آزاد ہے, آزاد عورتوں کے ساتھ رہے گی, تجھے ہر چیز کی سہولت ملے گی, لیکن جب تجھے ایسا کوئی معتبر آدمی مل جائے اور ایسا دیانتدار آدمی مل جائے جو تجھے تیرے بھائی تک پہنچا دے تو اسے میرے پاس لے آنا. اب ہوا یوں کہ وہ خاتون ڈھونڈتی رہی کہ وہ کون سے شخص تھا جس نے مجھے حضور کی ادا سمجھائی اور حضور کے مزاج کو وہ کتنا اچھا جانتا تھا کہ جس نے حضور سے میری معافی کروا دی. وہ ڈھونڈتی رہی تو خد و خال جب بتایا تو لوگوں نے بتایا وہ حضرت مولا علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن. اب اس خاتون کو ہوا یہ کہ اس خاتون کو دو شخص ملے جو اس کے علاقے کے تھے, وہ حضور کے پاس لے کر آئے. حضور نے کہا تو مطمئن ہے اس سے؟ کہا مطمئن ہوں. حضور نے سواری بھی دی, زاد راہ کا خرچ بھی دیا, اچھے نئے کپڑے بھی دیے اور اس کو وہاں سے روانہ کیا. حاتم طائی کی بیٹی کے ملک شام اپنے بھائی کے پاس پہنچی, بھائی سے اس نے کہا کہ دیکھ میں ان سے مل کر آئی ہوں, اب وہ کون ہے کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا, وہ کچھ بھی ہیں دونوں میں سے کوئی ایک وہ ضرور ہیں, یا تو وہ نبی ہیں یا وہ بادشاہ ہیں, یا وہ نبی ہیں یا وہ بادشاہ ہیں. اب دیکھ اگر وہ نبی ہے تو نصرانی ہے, اور اگر تو نصرانی ہے عیسائی مذہب کا ہے, اور اگر وہ نبی ہے تو تجھ پر فرض ہے کہ تو جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر, اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو بڑا ذہین ہے میرے بھائی, بادشاہوں کو تیرے جیسے ندیموں کی ضرورت پڑتی ہے, تیرے جیسے مشیروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو دونوں صورتیں اس بات کی خالی نہیں کہ تو ان کے پاس جا. حاتم طائی کا بیٹا عدہ اپنی سواری کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا. جب حضور کو پتا چلا کہ حاتم کا بیٹا آیا ہے, حضور اپنی مسجد سے باہر تشریف لے گئے, اپنی چادر اس کے کاندھے پر ڈالی اور اس کو عزت سے نوازا, اور اس کو کسی صحابی کے گھر نہیں اپنے گھر لے گئے. اب عدہ یہ کہتا ہے کہ خود بہت بڑے عالم ہیں, اب انہوں نے حضور کو سمجھنے کے لیے, دیکھیں قرآن کہتا ہے نا محبوب تم نے تو دلیل کی انتہا کر دی ہے, یہ تو ڈھیٹ ہیں جو قبول نہیں کرتے ہیں, لیکن جن کے اندر رتی برابر بھی انصاف ہے وہ تیرے دامن کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں, تیرے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں. اب عدہ جو خود بہت بڑے ذہین فتین عالم ہیں وہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں لگتا ہے. لیکن جب حضور کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت نے حضور کو روکا اور بہت دیر تک حضور سے مذاکرات کرتی رہی کہ حضور میرے بچے ایسے ہیں, میرے گھر والے ایسے ہیں. تو عدہ کہنے لگے کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے, بادشاہ تو بڑا متکبر ہوتا ہے, وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, یہ تو انہوں نے اتنا وقت یہاں پر گزار دیا, یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں. حضور ان کو اپنے گھر لے گئے. سرکار کے گھر صرف ایک تکیہ تھا, ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ لے کر حاتم طائی کے بیٹے کے آگے رکھ دیا, فرمایا اس پر بیٹھ جا, اور اس کو اس پر بٹھایا اور کچھ فرش زمین پر بیٹھ گئے. جب حاتم کے بیٹے نے یہ دیکھا فرمایا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ بادشاہ تو نخوت اور کبر کا پیکر ہوا کرتا ہے, وہ تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا. تو جناب یہ تو اس قدر عز و انکساری اور بادشاہ کے اندر کبر و نخوت, یہ تو دونوں گویا کہ متضاد چیزیں ہیں. جس طرح کے ظلم و رحم جمع نہیں ہو سکتا, جس طرح رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے, جس طرح موت اور حیات جمع نہیں ہو سکتی, اسی طرح بادشاہ کے اندر عز و انکساری نہیں آ سکتی. تو کہا یہ تو بادشاہ نہیں ہے, اب یہ ہے کون؟ اب جب صبح ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھ عدہ, سرکار تو دلوں کو پڑھنے والے اللہ کی عطا سے, کہا عدہ دیکھ تجھے تیری قوموں نے بڑا نذرانہ دیا اور تو نے اپنے قوم سے بڑا پیسہ بنایا اور تو ان کی قوم کا بہت بڑا عالم رہا ہے, سن کیا چیز ہے, کیا چیز ہے عدہ جو تجھے مجھے نبی ماننے میں آڑ آ رہی ہے؟ تو عدہ خاموش ہے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا اب ذرا سنیں اس بات کو کہ محبوب ہماری مدد آئے گی, صبر کرنا, انما مع العسر یسرا, یہ تنگی کے دن ہے آسانی میں ہو جائیں گے. اسی پر میں یہ واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. سرکار نے کہا عدہ کیا چیز ہے جو تجھے روکتی ہے مجھے نبی ماننے میں؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا تین چیزیں ہو سکتی ہیں, میں تیرے دل کو دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ میرے پاس افراد کم ہے, تو سمجھتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن عدہ تو دیکھنا کہ میرے پاس اتنے افراد ہو جائیں گے کہ تو ان کو قلم و کرتاس کی نظر نہیں کر سکتا, تو اس کو گن نہیں سکتا, اتنے ہو جائیں گے. ایک بات فرمایا. دوسرا تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و زر نہیں ہے, تو فرمایا یاد رکھنا عدہ آج کل کی سپر پاور کون؟ فرمایا بابل, قیصر و کسرا, یہ ساری حکومتیں میرے خادموں کے ہاتھ میں ہوں گی. فرمایا یاد رکھنا. فرمایا تیسری بات یہ ہے عدہ کہ میری حکومت ہوگی اور قادسیہ جو عراق کے اندر ہو جگہ جہاں جنگ لڑی گئی تھی کسرا کے محل کے قریب, سرکار نے فرمایا قادسیہ کی سرزمین سے ایک عورت رات کے اندھیرے میں, جوان عورت رات کے اندھیرے میں تنہا سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی ہوگی اور وہ تنہا بیت اللہ تک آئے گی, اسے کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. آج کل کے ظالم غدار یزید حاکم اس واقعے کو ذرا سنیں. میرے آقا جو امن کا پیغام دے رہے ہیں دہشت گردوں کے سرپرست اس بات کو سنیں. میرے آقا کہتے ہیں میرا عدل یہ ہوگا کہ قادسیہ سے لے کر بیت اللہ تک ایک عورت تنہا چلے گی اور وہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک سونے میں لدی ہوئی ہوگی اور وہ خیریت کے ساتھ بیت اللہ آئے گی. فرمایا کہ اس وقت تو مجھے نبی مان لے گا. عدہ کہنے لگے حضور آپ کی زبان کے کلمات میرے دل پر گھر کر گئے ہیں, وہ تو ہوگا ہوگا, میں ابھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور جو یہ شخصیت میرے سامنے جلوگر ہے یہ صادق المصدوق ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. اب سنیے اللہ فرما, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کر دیا, عدہ خود محاسبے میں ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں میں رہا, میں نے اتنی فوجیں دیکھی کہ میں نے کسی کی اتنی فوج نہیں دیکھی. فرمایا یہ تو پوری ہو گئی. فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا, ان تیسری نشانیوں میں سے ایک نشانی کثرت افراد کے ساتھ یہ تھی کہ میری امت کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ وہ گن نہیں سکے گی. تو فرمایا یہ تو نشانی پوری ہو گئی کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں فتوحات کو دیکھا, قیصر و کسرا کے سر نخوت والے سر کو پیوند خاک کرتے ہوئے دیکھا,
اور حضرت عمر کی شان و عظمت کو میں نے دیکھا. فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری نشانی بھی دیکھی، میں نے خود اس عورت سے بیت اللہ میں ملاقات کی. کہتے ہیں صحابہ اس سے پوچھتے تھے، وہ عورت قادسیہ سے آئی تھی، جوان عورت تنہا، قادسیہ عراق سے تنہا آئی بیت اللہ، اور وہ سونے سے لدی ہوئی تھی. صحابہ نے دیکھ کر ایک نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس عورت جو پردے میں تھی اس سے جب پوچھا گیا اس نے کہا میں قادسیہ سے آئے ہوں. حضرت عدہ کی طرف حضرت عمر نے دیکھ کر مسکرایا، فرمایا عدہ اب تم میرے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ کہا میں نے اس خاتون سے خود ملاقات کی. جب ان کی نزا کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کرنے لگے کہ بیٹا دو باتیں تو میں نے سید عالم کی اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے، لیکن مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے وہ تیسری بھی پوری ہوگی، اور تیسری یہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا عدہ میری امت کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ وہ گن نہیں سکے گی. تو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتا محبوب یہ کچھ نہیں ہے، ولا مبدل لکلمات اللہ، یہ ہماری حکمت کے تقاضے ہیں، پہلی سختی ہے پھر آسانی، پہلی سختی ہے پھر آسانی، پہلی سختی ہے پھر آسانی ہے. تو اتنے واضح دلائل کے بعد جب کفار نے تمام چیزوں کا انحراف کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تو ایسے حقائق تھے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر ڈھیٹ ہیں اور اس چیز کا علم نہیں رکھتے. لیکن محبوب جس کے دلوں کو تیری ادا اور تیری نصیحت چھو لیتی ہے، وہ قطرے کو اپنے دل میں لگا کر اور راہ کر گویا کہ وہ گلے گلزار ہو جاتے ہیں اور سبزادار کی کیفیت اختیار کر جاتے ہیں. تو قرآن میں وہ خوبصورت انداز، نصیحت کا انداز گویا کہ امت مصطفیٰ کے لیے رکھا گیا کہ کفار میں یہ غلط عادتیں تھی، انہوں نے قیامت کو بلا دیا تھا، انہوں نے خدا کے حضور کھڑے ہونے کو بلا دیا تھا، اس لیے وہ خطاکار ہو گئی، اس لیے وہ گناہگار ہو گئی. آج میں نے بھی اس بات کا محاسبہ کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، اور ہمارا جابر جرنیل جو بھگوڑا جرنیل بعد میں جو بنا ہے ابھی یہ دوسرا آ گیا، اس کو بھی یہ بات سوچنی ہے کہ ظالم جو تو قوم پر ظلم کر رہا ہے تو تیری شکل تو مجھے ابو جہل کی طرح لگ رہی ہے، کیا تجھے خدا کے حضور کھڑے ہو کر جواب نہیں دینا ہے؟ اس پاکستانی قوم کے تو نے نرخے کے اوپر حلق پر گویا کہ پاؤں رکھ کر اس کی سانس بند کر دی ہے، تو کیا تجھے خدا کے حضور جواب نہیں دینا ہے؟ یہ قرآن آیات اللہ ہماری اصلاح کا بھی ذریعہ بنائے، اور اس وقت کے یزید کا بھی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اس ملک میں اللہ امن کو نافذ فرمائے، امن کو نافذ فرمائے، عدل کو نافذ فرمائے، راحت کو نافذ فرمائے. اور اللہ رب العزت پاکستان میں رہنے والوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جابر اور ظالم حکمران وقت کے یزیدیوں سے ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. یہ وقت ایک امتحان کا ہے، کامیاب وہ ہوگا جو حق پر رہے گا، حق بولے گا اور حق پر صبر کرے گا. قرآن نے اس بات کی دلیل دے دی ہے، آنے والی قومیں جو آج ابن الوقت بکاؤ لوٹے ہیں، ان لوٹوں کو قیامت کے دن بھی گویا کہ جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، اور ان لوٹوں کا حال اس قوم کے لیے عبرتناک بنے گا. لہذا اس قرآن نے یہ درس دیا ہے کہ ہم نے صحابہ کے اصول کو بیان کرنا ہے، خواہ ہمارے سامنے کوئی نظام نہیں آ رہا لیکن اس نظام کی تیاری کے لیے صبر کرنا ہے. یہ صبر کی تلقین اللہ نے نبیوں کو بھی کی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ ہمیں ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں، ہمارے قالب میں تعلیمات اسلامیہ کو راسخ فرمائے، ہمیں حق کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو دن گزر رہے ہیں، قیامت خیز دن جو گزر رہے ہیں، مولائے جمعۃ المبارکہ کی برکت سے ہمارے کراچی کے حال پر رحم فرما، مولائے کریم ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، جن دہشت گرد اور جن یزیدیوں کی سربراہی کے لیے سارا بازار گرم کیا جا رہا ہے، مولا ان مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.